رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب ہو، آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ کسی کا فون سنوں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ ایس ایم ایس پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ کپڑے، بدن، ساری یا داڑھی سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب الاسلام سے آئے ہوئے ہزاروں اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے۔ تین روزہ تربیتی اجتماع اس سلسلے میں اس وقت مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج سناروں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیولرز یا سونار وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اس معاملے میں مبتلا ہونے کے کیا اندیشے ہوتے ہیں؟ کوئی مختصراً کوئی اس کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، سود عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور صحیح بھی اتنا سمجھنا تو صحیح ہے کہ ادھار کسی کو رقم دی، اس پر ملنے والا جو نفع ہے وہ سود ہے۔ یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ نفع واقعی سود ہوگا، قرض پر نفع لینا سود ہے۔ لیکن سود کی دو قسمیں ہیں۔ جو سود کی دوسری قسم ہے جس کا بیان احادیث میں ہوا، جسے رب الفضل کہا جاتا ہے، ایک تعداد ہے جس کو اس کے بارے میں بالکل آگاہی نہیں ہے، حالانکہ سیاستہ کی احادیث ہیں، بڑے واضح طور پر احکام بیان ہوئے۔ تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر سنار مارکیٹ میں ان کا کام جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ سونا بیچتے ہیں پیسے کے بدلے، اور دوسرا یہ سونا بیچتے ہیں سونے کے بدلے۔ اب سونا اور سونے کے بدلے اگر دیا جائے گا تو اس میں بھی سود پایا جا سکتا ہے، اور اکثر جو ان کی مطلب کہ ڈیلنگ ہوتی ہیں سونے کے بدلے، جہاں سونا دینے کی ڈیلنگ ہوتی ہیں وہاں سود پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ سونا دیتے ہیں اور اس کے بدلے سونا لیتے ہیں، یا تو وہ سونا جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے برابر نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ادھار ہوتی ہے کہ جہاں دونوں طرف سے جن سے برابر ہوں، قدر ایک ہو، سونا جو ہے وہ وزن سے دیا جاتا ہے، دونوں جو اسباب ہیں سود پائے جانے کے اس میں پائے جا رہے ہیں، تو اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی اور ایک طرفہ ادھار بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سونے کو اگر نوٹ کے بدلے بیچ رہے ہوں پھر ایک الگ صورت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بچنے کے راستے نہ ہوں، بچنے کے راستے بہت زیادہ ہیں. اگر یہ تھوڑا سا موڈ آف بزنس چینج کر دیں، تھوڑا سا طریقہ کار بدل دیں، ان کی ڈیلنگ کا انداز تھوڑا چینج ہو جائے. دیکھیے اس مارکیٹ کے اندر تین کریکٹر ہیں بنیادی طور پر. ایک گاہک ہے، گاہک ہمیشہ یا اکثر صورتوں میں نوٹ کے بدلے مال خریدتا ہے. ایک دکاندار ہے جو گاہک کو مال بیچتا ہے، ایک ہے کارخانہ دار. زیادہ جو مسائل ہیں وہ کارخانہ دار اور دکاندار کے درمیان ہیں، یعنی دکاندار کو آرڈر ملا، اس نے کارخانہ دار کو دے دیا یا ہول سیلر کو دے دیا اور وہ آرڈر لے کر رکھ لیا. جو سونا اس نے بنوایا ہے، دکاندار اس کارخانہ دار کو بجائے نوٹ دینے کے، کرنسی دینے کے، اس کے بدلے سونا ہی دے گا. جب وہ اس کے بدلے سونا ہی دے گا، ہفتے بعد دے گا، مہینے بعد دے گا، تو یہ ادھار نہ کرنے کی جو شرط تھی یہاں وہ مفقود ہو گئی، یہاں ادھار پایا گیا، پھر کمی زیادتی ہو گئی. تو سونے کے بدلے سونا دینے سے سود لازم آ رہا ہے. اگر یہ اپنی ڈیلنگ کو تھوڑا سا چینج کر لیں، بجائے سونے کے بدلے سونا دینے کے کرنسی کے بدلے سونا خریدیں. دکاندار کے پاس جو آرڈر آیا ہے وہ اس آرڈر کو لینے کے بعد، اس آرڈر کو جو ہے وہ گاہک سے لے لیا، اب کارخانہ دار کو وہ آگے بک کروا رہا ہے، تو یہ بتا دے کہ جناب آج کا کیا ریٹ ہے، سونے اتنا مجھے سونا بنوانا ہے اور اتنے کا میں تم سے خریدوں گا. پھر اگر وہ روپوں اور پیسوں کے بدلے ادھار کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سونے کی جو ڈیلنگ ہے کرنسی کے بدلے ادھار ہو سکتی ہے، لیکن سونے کے بدلے ادھار نہیں ہو سکتی.
ہمارے کلچر ایسا ہے کہ بابا اگر بچپن سے جیسے کہ ہماری پرورش ہوتی ہے تجارت 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 تجارت، اب تجارت کرتے کرتے ہم نے والد صاحب کو، دادا کو، اس طرح رشتہ داروں کو تجارت کرتے دیکھا، ہم بھی تاجر بن گئے. اب یہ بتائیے کہ تجارت کے حوالے سے جو احکام شریعت ہیں، چاہے وہ جیولر سے متعلق ہو، سونار سے متعلق ہو، کارخانے والوں کے الگ معاملات ہیں، ہول سیلرز کے الگ معاملات ہیں، ریٹیلرز کے الگ معاملات ہیں، اس میں بروکرز ہوتے ہیں ان کے الگ معاملات ہیں، ان تمام تر کاروبار میں علم دین کی کیا اہمیت ہے؟
کوئی بھی شعبہ ہو نا جس میں یعنی کہ اس سے متعلق ہو، تو اس کا علم حاصل کرنا بقدر ضرورت یہ فرض ہوتا ہے. بعض تو ایسے کہ جو فرض عین ہے سبھی پر فرض ہیں، مثلا جو بالغ ہوا، عاقل بالغ، جس پر نماز فرض ہو گئی، تو اس پر اس سے نماز کے ضروری مسائل جاننا فرض ہو گیا. روزے والے پر روزے کے، زکوٰۃ والے کے زکوٰۃ، تو حج والے پر حج کے. اس طرح علوم باطنیہ، توکل ہے، اخلاص ہے، اس طرح کے جو احکام ہیں یہ اس کو سیکھنے ہوں گے، یہ فرض ہیں اس پر. اسی طرح مہلکات، جیسے جھوٹ بولنے کے مسائل، غیبت کے، چغلی کے، اور اس طرح کے ہزاروں گناہ ہیں جو یہ جو معاشرے میں ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اس میں بے شمار ایسے مہلکات ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا، نہیں سیکھے گا تو بھی گناہگار ہوگا. جیسے غیبت کے خلاف اعلان جنگ آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ ایسا مضی مرض ہے کہ جس کا عام طور پہ لوگوں کو ڈیفینیشن نہیں پتا ہوتی کہ غیبت بولتے کس کو، غیبت کی تعریف، یا اس طرح مہلکات جو ہوتے ہیں گناہ. مہلک کو عام لفظوں میں آپ سنیں گناہ، ہلاک کرنے والا، جو برباد کرنے والا، تو گناہ ہر گناہ برباد کرنے والا ہی ہے. تو اس کے بارے میں جب اس گناہ کس کو گناہ بولتے ہی پتا ہی نہیں ہے، اس کی تعریف غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے، جب پتا ہی نہیں ہوگا تو پھر بندہ سے بچے گا کسے؟ تو یہ جاننا فرض ہے. اسی طرح اب تاجر ہے تو تجارت کے احکام جو ضروری ہیں وہ سیکھنا فرض ہے. نوکر ہے تو نوکری کے، نوکر رکھنے والا ہے تو اس کو نوکر رکھنے کے بھی مسائل سیکھنے ہوں گے. اب تاجر ہے تو مطلقاً تجارت کے مسائل جو جو اس کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ ضروری ہیں. پھر جس چیز کو وہ بیچتا ہے اس کے مسائل، کریانہ ہے تو کریانے کے مسائل اس کو آنے ضروری ہیں، کپڑے والا تو کپڑے کے بھی ضروری مسائل اس کو جاننا ضروری ہیں. اسی طرح سنار ہے تو اس کو سونے کے، اگر چاندی بیچتا ہے تو چاندی کے بھی سیکھنے ہوں گے، ہول سیلر کو ہول سیل کے بھی، ریٹیلر کو ریٹیل کے بھی. تو سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اب آپ بولو گے ہم کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، تو آپ کو نوٹے گننے کا ٹائم ملتا ہے. نوٹیں کس طرح حاصل کی جاتی ہیں اس کا ٹائم نہیں ملتا کہ حلال کیسے ہوں، تو یہ عذر نہیں چلے گا نا. عذر وہ بتائیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کو سرخرو کر سکے. ہمیں تو آپ ٹال دیں گے ہم کو ٹائم نہیں ملتا, یہ مصروفیت وہ مجبوری, تو ہم نے کون سا آپ کو اجر دینا ہے یا سزا دینی ہے؟ نہ ہم جنت دے سکتے ہیں نہ دوزخ دے سکتے ہیں, ہمیں اپنا حال نہیں معلوم کہ کیا ہوا. اللہ سے رحمت کے بھکاری ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے. آپ نے یہ بارہا سنی ہوگی حدیث پاک, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہ ضرور سنا ہوگا. اس سے مراد یہ تھوڑی کہ اسکول میں بچے کو داخل کرا دیا, جب ہوش آیا تو اس کو وہ کے جی نرسری میں داخل کرا دیا, تو پھر میٹرک کروایا, تو پھر یہ پڑھایا, تو پھر امریکہ بھیج دیا, تو یہ تھوڑی مراد اس حدیث شریف سے. وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہے, یہ مراد ہے. تو ساری دنیا سکھائی, دین نہیں سکھایا, ہماری کیسی مطلب ہے کہ کیا کہوں میں, مت ماری گئی اور کیا کہہ سکتا ہوں. جو کرنے کا وہ نہیں کر رہے, بچے کو نماز نہیں سکھاتے, وضو نہیں سکھاتے, خود بھی نہیں سیکھتے, نماز کے لیے پرواہ نہیں کرتے, اسکول کی چھٹی کرے تو طلاق کر کے چاٹا پڑ جائے, اور اگر جو نمازی گھرانہ اور بچے نے نماز نہیں پڑھی تو بھی اس کو ہے نماز نہیں پڑھی بیٹا نماز پڑھا کرو. حالانکہ حدیث شریف میں کہ وہ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو مار کے بھی پڑھاؤ. یہاں تک کہ اندس ضرورت, ضرورت کے مطابق وہ والد پر واجب ہے کہ اس کو مارے اگر وہ نہیں مانتا تو, نماز نہیں پڑھتا تو. ہے کبھی مارا کبھی کسی نے اپنے بچے کو؟ ہائی اسکول کا لیسن نہیں کیا تو ماریں گے اس کو, نماز کے لیے نہیں ماریں گے. ہے ہی نہیں, ذہن ہی نہیں ہمارا, توجہ ہی نہیں ہے, خود نمازیں قضا کرتے ہیں تو بچے کی نمازوں کی کیا پرواہ ہوگی. تو اس لیے دیکھو ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی روح بدن کے اندر ہے, جب یہ روح نکل جائے گی نا تو خدا کی قسم یہ سونا چاندی کچھ بھی کام نہیں آئے گا, یہ سب تسلیم بھی کرتے کام نہیں آئے گا. پھر بھی اس کے پیچھے ہم لوگ ایک خوار ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے. یہ غفلت ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں بڑی میں نے پیاری ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی. وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا, بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا. الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات اپنے جو اوراد وغیرہ یاد الہی سے وہ غافل ہو گیا. صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا, اتفاق سے قبرستان سے گزرا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے یہ سوچ کر آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد یہ سونے کی اینٹ, یقیناً بلکہ مرنے کے بعد یہ سونے کی اینٹ تو مجھے بچا تو نہیں سکے گی, شاید میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں ہی بنائیں گے مٹی. آہ میرے عالیشان مکانات, عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گمانا ہے. ہاں اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے. چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, بات یہی ہے کہ دنیا کی مصروفیت مشغولیت نے ہمیں علم دین سے بہت دور کر دیا, بلکہ اتنا دور کر دیا کہ جو علم دین کے حامل ہیں وہ بھی اچھے نہیں لگتے, مولانا اچھے نہیں لگتے, مولوی ہے ان کو کیا پتا کہ دنیا کیا ہوتی ہے. یعنی اتنا مطلب بے باک بنا دیا, دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا کہ ایک تو علم دین سے دور ہے, اور جو بیچارہ علم دین جانتا, ہماری خیر خواہی کرتا, ہمیں بھلائی کی بات بتاتا, وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا, مولوی یار یہ بےچارے بولتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ علماء سے محبت, یہ جی ہاں محبت, علماء دین کی تعظیم یہ فرض ہے, فرض. تعظیم ہونی چاہیے، نفرت نہیں. نفرت میں سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں. عالم دین سے نفرت، کیا بعید کے عالم دین کی نفرت کی وجہ سے آج جہالت نے ایک دم پنجے گاڑ دی ہوں، اور جدھر دیکھو جہالت ہے، جدھر دیکھو جہالت ہے، پتا ہی نہیں کچھ. اور ایسے کان بہرے ہو گئے کہ اندر وہ حق کی بات اتر نہیں پاتی، دین کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ذہن کام ہی نہیں کرتا، اور ایک دم نفس تھپکار کر بولتا ہے کہ یار مجبوری ہے. شیطان بولتا ہے یار فکر مت کر، بعد میں توبہ کر لینا، تو مجبوری ہے، یہ بھی خرچہ ہے، وہ بھی اخراجات ہے، اتنا کرایہ ہے، اتنا بجلی کا بل ہے، فلاں ہے، چنی ہے، چنا ہے. یوں مطلب یہ گھما کے رکھ دیتا ہے شیطان اور نفس، اور بندہ جو ہے وہ کورے کا کورا رہ جاتا ہے. یا شیطان بولتا ہے کہ بس یہ بول دے یار پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے، گہرائی میں نہیں جاتے. گہرائی کس کو بولتے ہو؟ گہرائی تو ابھی دیکھی کیا آپ نے؟ آپ کو بالکل اہتمام کے ساتھ چار کندھوں میں سوار کر کے گہرائی میں ڈالیں گے، ابھی وقت آنے دیں. ہاں، اس گہرائی کے اندھیرے سے بچنا ہے تو ابھی گہرائی میں چلے جائیں علم دین کی، اور آخرت میں کام آنے والے نایاب موتی چن لیں، ورنہ یقین مانے کے پچھتائے، پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، پھر فریاد کریں گے، اور شاید مطالبہ بھی کوئی کرے تو کرے کہ قرآن کریم نے مطالبہ کرنے والوں کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا، سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اے میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چنگل سے خود کو چھڑائے، اللہ آپ کی روزی میں خوب برکت دے، مگر وہ روزی حلال طیب ہو اور اس کے حقوق واجبہ ادا کرنے والا بنائے، اور اس کی محبت کی جڑیں آپ کے دلوں میں استوار نہ ہوں. بس یہی ہے ہماری تڑپ کہ ہمارے مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف حلال روزی کمائیں، حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یہ اربوں کھربوں بھی ہیں حرام کے، تو آنکھ تھوک نہیں، تھوک بھی نہیں، ہماری تھوک مقدس ہے، مومن کی تھوک بھی اچھی ہے، اس حرام پر وہ بھی کیوں جائے، صرف اور صرف حلال. حلال کی فضیلت کے کیا کہنے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حلال کا ایک لقمہ، یہ کسی بزرگ سے انہوں نے نقل فرمایا کہ حلال کا لقمہ جو ہی پیٹ میں اترتا ہے، حلال کا پہلا لقمہ جو ہی پیٹ میں اترتا ہے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حلال ہو حلال. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو سمجھتی کہ ہم حلال ہی کما رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں دیتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. لیکن ابھی آپ نے سود کے متعلق مضمون سن کر میرا خیال ہے جو وہ اپنے اندر قلب سلیم رکھتے ہوں گے, سلامت دل اور خوف خدا رکھتے ہوں گے, ان کو جھرجھری آ گئی ہوگی کہ آج تک جن کو ہم حلال سمجھ رہے تھے وہ تو سود ہے, اور سود حرام قطعی ہے, اور سود خور جب قیامت میں اٹھے گا تو وہ مخبوط الحواس ہوگا, پاگلوں کی طرح ہوگا, اور سر میں اس کے شدید درد ہوگا. ایک حدیث پاک کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مندر دیکھا کہ پیٹ میں, یہ پیٹ جو تھا ٹرانسپیرنٹ تھا بوتلوں کی طرح, بوتل چار پر نظر آتا نا تھا, اور اندر سانپ بھرے ہوئے تھے اور اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اس طرح کا روایت تو بتایا گیا یہ سود خور. تو سود میں پڑ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے. تو بیپاری کے لیے سود جاننا تو بہت ضروری ہے, یہ فرض علوم میں سے, تاجر ورنہ سود میں پڑ جاتا ہے. اور سونے کا جہاں تک تعلق ہے, سونا اس میں یہ اگر کہیں نا کہ سارے تجارت کے شعبوں میں سب سے زیادہ نازک شعبہ اور گناہوں میں دھکیلنے والا شعبہ ہے تو یہ سونے کا کاروبار ہے. اس میں اتنی باریکیاں ہیں اور اتنے سود کے راستے بنے ہوئے ہیں اس کے کہ اس پر سب پر پھول بچھے ہوئے ہیں, تو بندہ اس کی خوشبو میں مست ہو کر سود کے آگ کے گڑے میں گر جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی. لیکن آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گی, چلے گا. آنکھ کب کھلے گی؟ جب جسمانی آنکھ بند ہوگی. مرتا بندہ مرتا تو ہم بولتے ہیں کہ اس نے آنکھیں بند کر لی, ایسا نہیں ہے. جب بندہ مرتا تو آنکھیں کھول دیتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. اب کما تدین و تدان کی منزل آ گئی, یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ اب منزل آئی اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد, جس کو ہم آنکھ بند ہونا کہتے ہیں. واقعی جسمانی آنکھ تو بند ہوتی ہے نہیں, یہ تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ میت کی آنکھیں بند کر دی جائے, لیکن حقیقت میں اس کی آنکھ کھل گئی. اب نہ پپو بچائے گا, نہ گڈو کی محبت بچائے گی, نہ امی کی, نہ اس کی امی کی محبت بچائے گی, نہ ابو کا پیار بچائے گا, نہ یہ دولت کا انبار بچائے گا, نہ سونے کا ڈھیر بچا پائے گا. اب کما تدین و تدان کی منزل ہے, یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اس لیے حلال, بس حلال چاہیے, ایک لقمہ ہو حلال ہو, ہزار لقمے ہو حرام کے آگ تو ہمیں نہیں چاہیے. کس کام کے ہمارے, ایسی روزی ہمیں کس کام کی جو ہمیں جہنم میں دھکیلتی چلی جائے. مکاشفت القلوب میں بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, بل یاد باللہ تعالی. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو, اپنے جو بھی احکام ہیں جیسے آج سناروں کا ہے, تو ہاتھ جوڑ کر آپ کی آخرت کے لیے اپیل ہے کہ اس کے صحیح مسائل سیکھ لیں. ہمارا دارالافتاء اہل سنت آپ ہی کی خدمت کے لیے, مسلمانوں ہی کی خدمت کے لیے, اسی لیے یہ بیٹھے رہتے ہیں, فتوے لکھتے ہیں, زبانی جواب دیتے ہیں, ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں, سب طریقے بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے رجوع کیجئے, زیادہ مشکل نہیں ہے. کہ اب دعوت اسلامی نے بہت ساری منزلیں ہماری آسان کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ دارالافتاء اہل سنت سے اپنے پورے کاروبار کی اسکیننگ کروا لیجئے, جو بھی شرائط آپ طے کرتے ہیں, شرائط میں کئی شرائط فاسد ہوتے ہیں, کئی شرائط ناجائز ہوتے ہیں. تو یہ بھی کوئی کاروبار کی, آپ نے شراکت داری کی, پارٹنرشپ کی, تو جو بھی شرائط آپ بھلے طے کر لیں, انہیں لکھ لیں, طے نہیں لکھ لیں. بھائی میں طے تو کب کروں جب مفتی صاحب اوکے کریں گے, اور جو جو بولیں گے نکال دو نکال دوں گا. اس طرح آپ دونوں پارٹنر حاضر ہو جائیں لکھ کر کے, ہم یہی ان شرائط پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں. اب مفتی صاحب جیسا فرمائیں وہ کر لیں, انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی. اپنے نفس کے چال میں نہ آئیں یا مفتی صاحب نے یہ تو ضروری شرط کیا اور یہ نکال دی, بھلے نکال دی. مفتی صاحب ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں, تو یہ کہ ایک چھوٹا سا پلاٹ بھی ہم کو خریدنا ہوتا ہے دنیا میں تو کتنی زحمت کرنی پڑتی ہے, کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, ورنہ قبضہ گروپ قبضہ کر لیتا ہے. تو ہمیں جنت چاہیے, اب جنت کے لیے آپ بولو گے ایسے ہی ہم حرام بھی کھاتے رہیں، لوگوں کے حقوق بھی پامال کرتے رہیں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں، یہ تو خواب درست نہیں ہے نا ہمارا. اللہ کے قہر و غضب سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہند عالمگیری کابینہ رحمت نگر والے بھی موجود ہیں
ماشاءاللہ. مرحبا ماشاء اللہ. مدنی قافلوں کی فیسیں دے دو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرما، آپ کا واقعی رحمت نگر بن جائے.
یہ اسلامی بھائی بابا یہ آپ سے بار بار سنتے ہو بی وین ہو بی وین ہو بی وین ہماری گئی ہے،
یہ ہوتی کیا ہے؟
یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ ہو بی وین کس مبلک کا نام ہے؟
یہ الیکٹرک مبلک کو مطلب یعنی کہ وہ نمایاں کرتی ہے.
بدین میں اس وقت اوبی وین ہے ہماری،
اوبی ہے مخفف جس کا وہ بتا دیں، وین مانے گاڑی ہے تو یہ سمجھتے ہوں گے سب.
اصل میں آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ
اچھا
اس کو کہتے ہیں، یہ وین ہوتی ہے اور یہ اندر سے یہ سارا جو نظام ہے نا یہ بنا ہوا ہے نا، اور یہ اوپر ڈش لگی ہوئی ہے جو ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے اور کیمروں سے ساری آؤٹ یہ گاڑی میں جاتی ہے. جب یہ جیسے یہ وہی اوبی وین کھڑی ہے جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں
براہ راست
تو اب یہ منظر یہ اس اوبی وین میں آئے گا، اس اوبی وین کے ذریعے یہ ہاتھ ہلا رہے ہیں. ہاں بھائی ہلا لو
ہاتھ، یہ اپنے آپ کو ہلا رہے ہوتے ہیں عموماً ہاتھ. کنفرم کرتے ہوں گے کہ ہم خود ہیں یا کوئی اور ہے، گھر والے بھی دیکھ لیں کہ میں بیٹھا ہوں یہاں.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.
یہ دوسری اوبی وین ہے جو ہماری وہاں گئی ہوئی ہے. کہاں ہے یہ؟ تاندلیا والا
یہ پنجاب پاکستان کا ایک شہر ہے، ضلع سردار آباد میں.
ہم نے کہا چلے یہ جیسے آپ نو سگنل آپ نے دیکھا، یہ سیٹلائٹ پرابلم ہوتا ہے کہ سگنل کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ رک جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری اوبی وین ہے جو مختلف شہروں میں جاتی ہے اور ہمیں وہاں اجتماع برائے راست مدنی چینل پر یہ اوبی وین دکھاتے، اس کو اوبی وین کہتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی اپنی اوبی وینیں ہیں
بابا،
دو ہی ہیں اپنے پاس یار.
ہاں ہیں دو ہی،
جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ کام ہوگا.
اب وہ 12 ہوتی تو 12 آپ کو اجتماع دکھا دیتے بابا،
اور دھوم مچ جاتی اوبی وین کے بہانے، کافی مخلوق جمع ہو جاتی ہے.
تھوڑی مہنگی ہے بابا، انشاءاللہ بن جائے گی.
مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.
انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں بالا سنور گجرات ہند گنج بخشی کابینہ.
ماشاءاللہ مرحبا بھلے پداریا.
ماشاءاللہ
یہ ہماری گجراتی قوم ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے سوال دیکھتے ہیں.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جانی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہماری شاپ کے ملازمین ہیں جب نماز کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور ہم انہیں اجازت دے دیتے ہیں، تو جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد وہ واپس آتے ہیں شاپ پہ، اور اسی طرح زہر عصر مغرب یہ تین نمازیں آتی ہیں ہماری شاپ کے ٹائم کے دوران، اور وہ تینوں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد واپس آتے ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ یار اتنی دیر یہ کیوں لگا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ نماز نہیں پڑھنے جاتے، دائیں بائیں اپنے دوستوں سے گھوم کے آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ لگا کے آ جاتے ہیں، تو جس دوران ہم نے دیکھا کہ اتنی دیر لگتی ہے 45 منٹ، اور پھر ان سے پوچھا اور وہ کہتے ہیں نماز کے لیے ہم جاتے ہیں، ہم بھی اجازت دیتے ہیں الحمدللہ، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ملازمین بھی نمازیں پڑھیں، اور جب کام کا کچھ رش کم ہوتا ہے شاپ میں اور وہ اس ٹائم وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور جب میں نے ایک دو دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ عشاء اور فجر بھی پڑھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ دو نمازیں ہم سے مشکل ہوتی ہیں، ہم رات کو سو جاتے ہیں. تو بابا جانی اس میں ہماری بھی رہنمائی فرمائے اور ان کی بھی. اور میں آپ کا مدنی چینل دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں بہت ساری تربیت ملتی ہے اور آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور مجھے دعوت اسلامی سے بہت زیادہ دلی پیار ہے بابا جانی. اور انشاءاللہ اب نیکسٹ جو محرم الحرام میں میری کوشش پوری ہوگی 100% کہ میں مدنی قافلے کے ساتھ جاؤں.
میں تو سمجھا آپ یہ خوشخبری دیں گے کہ میں باب المدینہ آؤں گا محرم میں، تو سات ویسے تو روزانہ چاند رات بلکہ جمعرات سے ہی ہمارا شروع ہو جائے گا 29 ذوالحجہ الحرام سے مدنی مذاکرہ. اب جو جمعرات آئے گی نا تو یہ محرم شریف کے مذاکرے شروع ہو رہے ہیں اسی جمعرات سے، دو دن کے بعد، تین چار دن کے بعد جمعرات آ رہی ہے. اور پھر انشاءاللہ عاشورہ گزار کر نا عاشورے کا دن جو ہے نا اس کے بعد جو رات آئے گی 11ویں وہ بھی مدنی مذاکرہ ہے. تو 11 یا 12 مدنی مذاکرے انشاءاللہ وہ براہ راست ہوں گے، اور روزانہ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بہاریں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑا متاثر کن آپ کا سوال ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، اور اپنے یہاں کے جو بھی ملازمین ہیں ان کو نماز کے لیے آپ نے چھٹی دے رکھی ہے، اور اتنی برداشت ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ نے چھٹیاں دے رکھی ہیں. اب یہ کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، ایک تو وہ فرض نماز کے تاریخ تو ہی ہیں، ایک گناہ تو ان کا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ دوسرے یہ دھوکہ دے کر جو جا رہے ہیں یہ دوسرا گناہ ہے، اور نارمل آدمی نماز میں جو وقت لیتا ہے اس سے یہ زیادہ وقت لے کر جاتے ہیں، تو یہ تو ظاہر گناہ گار ہیں اور عذاب نار کے حقدار ہیں. اور جو نماز نہ پڑھے اور نماز کا بہانہ کر کے چلا جائے اور سارا وقت ویسے ہی گزار آئے گھوم پھر کے، اور چونکہ اتنا وقت یہ نماز میں نہیں گزارتے تو اتنے وقت کا ان کا جو اجرت وہ پوری جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو گزار کے آیا اس کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور یہ دکاندار کاٹنے کا مجاز ہے، ایک تو زیادہ وقت گزارا، وہ وقت بھی اگر نماز پروپر جو نماز کا ٹائم ہے اس سے زیادہ وقت گزارا تو اس زیادہ وقت گزارنے کی بھی اجرت حرام ہو جائے گی. معاف کر دے تو اس کی مرضی، اپنا ذاتی کاروبار ہے تو جو ایسا کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اور ان کو توبہ کرنی ہوگی. جتنی آج تک اس طرح دھوکہ دے کر اجرت لی ہے وہ سب کے سب لوٹانی ہوگی. اب یہ کہ اگر سیٹھ جو ہے وہ ہمدردی میں معاف کر دے تو اس کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ لینا چاہے تو وہ حقدار ہے کہ اس کا وصول کر لے. تو ایسا نہ کریں کہ آج یہاں کسی کی آنکھ میں دھول جھونک کر آپ نماز کے بہانے چلے بھی جائیں گے لیکن آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو سبھی معلوم ہے. تو ایسا نہ کریں بلکہ آپ سب نمازی بن جائیں، عشاء کی نماز بھی پڑھیں، فجر کی نماز بھی پڑھیں. یہ بھی کوتاہی ہی کی ایک صورت ہے کہ چلو ڈیوٹی ہے تو کام سے جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھ لی، اور جب ڈیوٹی نہیں ہے تو نماز ہی گول کر دی. یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت بری بات ہے. اگرچہ وہ نماز اگر فرض کی نیت سے پڑھی فرض اس کا ادا ہو جائے گا، صرف اور صرف پڑھنا اسی لیے نیت یہی ہے کہ مجھے ریسٹ مل جائے گا اور تھوڑا یہ جھنجھٹ سے دکان کی میں آزاد ہو جاؤں گا، ورنہ پڑھتے ہی نہیں ہو. تو یہ نماز تو صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، ذاتی کسی اور دنیاوی ایسا مقصد نہ ہو جو اس کے اصل نیت کو فوت کر دے. منافقین پر فجر و عشاء بھاری تھی تو حدیث شریف میں صراحت ہے، تو ایک علامت یہ بھی خود وہ اعلان کر رہے ہیں کہ عشاء اور فجر ہم نہیں پڑھتے، یہ ہم پر مشکل ہے. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ توبہ کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں مدنی انعامات کا جو تربیتی اجتماع جاری ہے یہ وہاں سے موجود اسلام بھائی.
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر.
بابا مرکز الاولیاء میں یہ مارکیٹ میں ہی جمع ہو کر سنار اسلام بھائیوں کے درمیان اس وقت مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہے، اس میں بعض سنار اسلام بھائی بھی موجود ہیں.
ماشاء اللہ، واہ، مرحبا، جی آیا نو.
مدنی بہار،
مرحبا.
پا پنجاب گجراوالا پاکستان سے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا جس کا کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. پہلے پہل نمازوں میں بہت سستی کرتا تھا, رات یعنی گزشتہ رات مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت نصیب ہوئی, امیر اہل سنت نے نماز کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی, میں نے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی پکی نیت کر لی.
ماشاء
رات سویا مدنی مذاکرہ دیکھ کر سویا تو خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت کی, دو مرتبہ مسافہ ہوا, صبح اٹھا تو کئی ماہ کے بعد فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. کیسے مدنی مذاکرہ. اسی طرح آج کی جو
لبیک ان سے وہ مطلب وہ ایک ایک بار ملاقات کا کتنا اپنا فیس ہے مدنی فیس,
یہ سوچ
تین دن کا سفر,
دو ملاقات
دو بار آپ ملایا انہوں نے, دو قافلے آنے دو تین تین دن کے, تو خواب کی ویلیو تو عوام میں زیادہ ہی ہوتی ہے, چاہے حجت نہیں ہے, خواب میں لوگ بیداری میں دیکھتے اس کی اہمیت نہیں ہوتی, خواب میں بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو ان کو تو دو تیس تیس دن کے دینے چاہیے مدنی قافلے.
دیکھیں باپا ہو سکتا ہے
دیکھو ایس ایم ایس کر دیں, یہ
پٹی بھی ہو سکتا ہے ابھی چل جائے.
اور کچھ آپ فرما رہے تھے
پاپا؟ شکیل اتاری انجینئر, یہ اوکاڑا سے ان کا ایس ایم ایس آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ملا کہ آج کے مدنی مذاکرے کی برکت سے وہ احکام شریعت سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی جو گزشتہ 40 سال کی عمر میں نہ سیکھ سکا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو پاپا ابھی جو نماز سے متعلق جو سوال کیا, ورا بیچارے کا درد دیکھنے جیسا تھا ان کا, یہ جاتے ہیں دیر لگاتے ہیں وہ زور اثر مغرب ساتھ آ جاتی ہے, اور بڑا مطلب کہ یہ ہمدردی ہو رہی تھی ان سے.
عصر مغرب یہ تو بہت یعنی کہ بزی ٹائم ہوتا ہے, عصر کے
بزی ٹائم ہوتا ہے, اور پھر دوسری بات انہوں نے کیا کہ جب دکان خالی ہوتی ہے نا تو یہ نہیں جاتے, جب رش ہوتا ہے نا تو چلے جاتے, کیونکہ اس وقت میں کام کرنا ہوتا ہے نا, بڑی چالاکی کرتے ہیں ان کے آدمی. اس میں میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں بابا, اگر نمازوں کے وقت جماعت مطلب مستحبہ موجود ہے ان سے, اگر یہ خود ہی کہیں گے یا چلو اپنے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اپنے واپس آ جاتے ہیں,
سبحان اللہ,
تو اگر یہ خود ہی لے جائیں گے نا, خود ہی لے آئیں گے نا یار چلو اپنے چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, میں بھی تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں سنت قبلیہ کے ساتھ, تم بھی میرے ساتھ پڑھنا اور انشاءاللہ اپنے بھی وہیں سے واپس چلے جائیں گے, اگر مالی گئے تو کہ اگر فیضان تم کا درس ہوتا تو چلو 7 منٹ بعد ہم مل کے درس میں بھی بیٹھیں گے پھر آ جانا, بس تو امید کرتا ہوں کہ جب کوئی نے فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں, اگر یہ جماعت کے ساتھ خود ہی لے جائے ملازمین کو, تو اگر ہو سکتا ہے کہ ملازمین ان کی وجہ سے انفرادی کوشش کی وجہ پکے نمازی بن جائیں, پھر فجر میں صدا مدینہ لگا سیٹ ہے نا کہ میں فون کروں گا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی نا, میں اٹھاؤں گا آپ لوگوں کو دکان میں نہ آنے پر, میں تمہارے آپ کو بولتا ہوں تو انشاءاللہ میں فجر میں اٹھاؤں گا, اور اللہ نے جاتا میں عشاء میں بھی آپ کو ایس ایم ایس کر دوں گا یاد دلا دوں گا تاکہ پانچوں نمازیں پڑھنے کی بھی آپ کی عادت ہو جائے.
ماشاء اللہ مدینہ انشاءاللہ نال نال لے جائیں گے,
یہ سارے نیت کریں کہ نمازوں کے وقت ہم مسجد میں نظر آئیں گے.
یہ سب جتنے بھی سنار ہیں یا تجار ہیں یا جتنے بھی سائیں بھائی ہیں, وہ سب کے سب خود بھی نماز کے لیے جائیں اور اپنے ملازمین کو بھی ساتھ لے کر جائیں, اور ساتھ لے کر آئیں تاکہ آگے پیچھے نہ ہو. یہ
ان کی بڑی اہمیت ہے بابا معاشرے میں, سوناروں کی جویلرز کی لوگ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اگر یہ چاہیں نا بابا مسجد پر تحریک میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اپنے دیکھتے رہ جائیں.
بے شک
ان کے کتنے کسٹمر ہیں, کتنے ان سے آنے جانے ملنے والے ہوتے ہیں, اگر یہ نیکی کی دعوت دینے والے اور مسجد برو تحریک والے اگر یہ بن جائیں, اور یہ جھنڈا ہوتا ہے نا غیبت کے خلاف اعلان جنگ کا, آئے 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 مدینہ مدینہ ہو جائے بابا, یہ بتائیں کہ یہ آپس میں غیبتیں کرتے ہوں گے بابا, ان کا غیبتوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ جو آپ نے ڈاکٹروں کو تو بولے غیبتیں کرتے ہیں دوسرے کی, کر سکتے ہیں, جیولر صاحب ہوتے کیسا غیبتیں کرے گی دوسرے کی؟
یہ 22 بول کر 21 کیرٹ کا دیتا ہے وہ, ہے نا, نہیں آپ کو ایکوریٹ 22 بولا تو آپ کہیں سے بھی چیک کروا لینا 22 دوں گا, پھر بھلے یہ 20 ٹکا دے, سمجھے 20 کے ریٹ کا دے دے, تو یوں یہ غیبت یا تہمت دونوں صورتیں اس میں, اگر وہ واقعی درست کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے اور بلا ضرورت اس نے کہا تو ہے غیبت, اور اگر اس نیت سے کہا کہ اس کو وہ چونکہ ہی چیٹر اور اس طرح کر رہا ہے اور اس کو بچانا مقصود ہے اس نیت سے کہا تو ثواب ملے گا, اب غیبت نہیں ہے, یہ غیبت ہے لیکن یہ غیبت ثواب دلائے گی, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو تہمت ہے, اور صرف برائی بیان کرنا مقصود ہے اور وہ اس میں یہ خامی موجود ہے تو غیبت ہے, تو اس کی صورتیں ہوتی ہیں. تو عموماً یہ ایک دوسرے کو کوئی بھی مطلب برداشت کرتا نہیں ہے. ہم پیشہ جو ہے نا وہ خاص کر برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے کے عیوب ڈھونڈتے ہیں, کمزوریاں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی یار اس کی پول میرے ہاتھ میں آ جائے تاکہ میں اس کے گاہک توڑ کر اپنے پاس بلا سکوں. تو یوں عیبوں کی ٹٹول جو ہے, کسی کے عیبوں کی ٹٹول, اس کے گناہوں کی مطلب کہ وہ تجسس, اس کو قرآن نے سختی سے منع فرمایا ولا تجسسو کہہ کر کہ کسی کی ٹوہ میں مت پڑو. اور یہ کسی کی ٹوہ میں پڑنا اس طرح جو قرآن کی آیت ہے, اس کی اسی آیت کے آگے آخر میں وہ ایسوں کو قرآن کریم نے فاسق کا فتویٰ دیا ہے, یہ فاسق ہیں سے لوگ. تو ایک تو عیبوں کو ٹٹولنا, پھر اس نیت سے ٹٹولنا کہ صرف مجھے پتا چل جائے, دوسرا اس نیت سے ٹٹولنا کہ تاکہ میں اس کو رسوا کر سکوں, بدنام کر سکوں, تو یہ دوسری نیت اس سے زیادہ تباہ کن ہے. پھر اس پر عمل کرنا, دوسروں کو بتانا, یہ اس سے زیادہ تباہ کن ہو گیا کہ ایک مسلمان کو یہ ڈیگریڈ کر رہا ہے. کون مسلمان؟ وہ مسلمان کہ مسلمان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے, یعنی مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے, کعبے سے فرمایا. اور آج مسلمان کی عزت جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اچھلتا ہے, چاہے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے دھوکا دینا پڑے, منافقت کرنی پڑے, تھوڑا بہت خرچہ بھی ہو جائے, بعض اوقات آدمی خرچہ بھی کر دیتا ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے. جی ہاں, جیسے کہ وہ پولیس والے کو رشوت دے دی, اس کو اٹھا لے, یوں کیا اس نے, اور پیسوں کے بل پر ایف آئی آر بھی پڑ جاتا ہے, اگلے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا جرم کیا ہے. اور پولیس والا کیوں جرم بتائے گا, اب بولے گا دے پیسے ورنہ چل لقب میں یہ پڑے گی اور وہ پڑے گی تیرے, وہ مار مار کے دو چار قتل تم سے مغلوا لیں گے, پیسے دو. دونوں طرف سے کھاتا ہے پولیس والا, سب پولیس والے نہیں ہوتے سے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جو اس طرح مطلب ظلم کی آندھیاں چلائے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کہ مر کر یہ قبر کے سانپ بچھوؤں کے حوالے ہو جائیں, ان کو بھی بچانا چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کر لیں اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا رول ادا کریں. جتنا ان کے اختیار آتے ہیں اس کو استعمال کریں, اس طرح ان کی روزی بھی حلال ہوگی, رشوت سے بچیں گے تو یہ ان کی آخرت جو داؤ پہ لگی ہوئی ہے اس سے بھی ان کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ ہر طبقے میں ہے مسائل. تو اس طرح مطلب یہ کہ مسلمان کو ڈیگریڈ کرنے کے حوالے سے سنار بھی ذرا کہاں پیچھے رہتے ہوں گے. سارے طبقوں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور ان کی برائیاں کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ الزامات دھر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان کی عزت اور حرمت کی پاسداری نصیب فرمائے, ہم اچھے ہو جائیں.
اس پہ کسٹمر بھی تو بابا پیچھے نہیں ہٹتا,
کوئی پیچھے نہیں ہوگا, کسٹمر بھی بولتا ہوگا
نا بابا.
جیسے وہ مریض جا کر بولتا ہے میں فلاں ڈاکٹر سے اتنے دن دوا لیتا رہا, اندھیرے میں رکھا, ڈاکٹر ہے حجام ہے یار, میرے کو یہ سائڈ افیکٹ ہو گیا, وہ سائڈ افیکٹ ہو گیا, ڈاکٹر بن بیٹھا ہے. اب وہ ہزار اس پر تہمتیں رکھ کر آ جائے گا, مریض رکھ دے گا, کیونکہ اس کو فائدہ نہیں ہوا. اور یہ عقل کا ادھورا یہ نہیں سوچتا کہ شفا دینا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, شفا دینے والے رب کی ذات ہے. جب رب کو منظور نہیں ہے شفا دینا تو یہ ڈاکٹر بیچتا کیا جو مجھے ٹھیک کر دے گا یار, یہ اتنا نہیں سوچتا. رب نہیں چاہے گا شفا دینا تو ڈاکٹر کی دوا ہو سکتا ہے زہر کا کام کرے, اور رب شفا دینا چاہے, واقعی رب اس پر قادر ہے کہ رب شفا دینا چاہے تو زہر اس کے لیے امرت ثابت ہو, اس کے لیے بہترین دوا ثابت ہو جائے, زہر پی نہیں لینا. اور زہر دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں, جی ہاں, زہر کی قلیل مقداریں یہ اطباء جو ہیں, طبیب جو یہ دواؤں میں استعمال کرتے ہیں, خاص کر یہ حکیم لوگ زہر بھی استعمال کرتے ہیں, مگر اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ اب وہ نقصان نہیں کرتی بلکہ فائدہ کرتی ہے. ادھر کسی چیز کا ڈوز جب ہائی ہوگا تو نقصان کرے گا.
زہر بھی استعمال ہوتا ہے قلیل جس طرح سے آپ نے فرمایا
یعنی جو میں نے کہا اس کی تصدیق کرتے ہیں نا.
جی جی ہوتا ہے اور بھی خیر بہت کچھ ہوتا ہے.
جی ہاں اور سانپ کا زہر بھی ہوتا ہے لیکن سانپ کا زہر حلال نہیں ہے.
بابا ان کا بھی کوئی مدنی مذاکرہ ہو جائے کہ اس میں حلال و حرام کے حوالے سے حکیموں کے حوالے سے کہ اس میں بہت شرعی مسائل.
بہت سارے جانور استعمال کرتے ہیں, ریگ ماہی استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جانور کیا کیا گندگیاں ان میں استعمال ہوتی ہیں ان کی دواؤں میں. الامان والحفیظ. تو نہ ڈاکٹر اچھے نہ حکیم اچھے نہ ہومیوپیتھک والے اچھے, سب یعنی کہ ان میں اچھے برے سب میں اس طرح کی چیزیں حرام چیزیں دواؤں میں استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے ان کو. تو یہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی اسکیننگ کروا لے. دار الافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. حکیم صاحبان کو بھی چاہیے کہ یہ ڈال سکتے کہ نہیں, وہ ڈال سکتے کہ نہیں. یہاں تک کہ انسانی بال بھی استعمال ہوتا ہے دوا میں, یہ بھی حرام ہے. انسانی بال کو کھانا مطلب حرام ہے. یہ کیسے پتا چلا؟ یہ الحضرت کے مکتوبات کی ایک کتاب ہے پوری, مکاتیب اس کا نام ہے. تو الحضرت کے اس میں مکتوبات ہے, تو اس میں میری نظر پڑی دو ایک مکتوبات پر جس میں کسی حکیم صاحب نے دوا تجویز کی ہوگی یا فرما عرض کیا ہوگا کہ فلاں دوا بھیج دیتا ہوں آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا پہلے نسخہ بھیج دو کہ تم ڈالو گے کیا کیا. تو اعلی حضرت اعلی حضرت تو ایک جگہ تو فرمایا کہ وہ فلاں 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 جو چیزیں آپ ڈال رہے ہیں وہ تو میری سمجھ میں آ رہی ہیں, اور یہ ایک دو کا لکھا کہ یہ کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کوئی اور اٹ پٹے یہ کوڈ ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, تو پھر پتا چلے گا حلال ہے حرام ہے. ایک میں لکھا کہ یہ جو آپ نے لکھا تو اس میں تو وہ انسانی بال کا بھی وہ شعر انسانی یا کچھ ایسا لفظ لکھا تھا, تو انسانی بال آپ نے ڈالنے کا لکھا ہے تو یہ تو حرام ہے, دوا میں نہیں ڈال سکتے کہ انسانی بال کھانا حرام ہے. حالانکہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے, کھانا حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. خود بال نہیں کھا سکتے, وہ بال یا ویگ نہیں پہن سکتے انسانی بالوں کی. اگر دھاگوں کی بھی ویگ ہے تو پہن سکتے ہیں یا اور جانور کی ویگ بھی پہن سکتے ہیں, الا خنزیر. کتے سے بچے کہ نجیس العین بازوں نے کہا, لیکن خنزیر تو بالکل یعنی اس پر اتفاق ہے کہ وہ نجیس العین ہے. خنزیر کا بال بال ناپاک ہے. پانی میں اگر کسی بزرگ کا بال ڈالا اور اس کا غسالہ پیا تو جائز ہے, جیسے منہ مبارک کا غسالہ تبرکن لوگ لے جاتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی بال بھی دواؤں میں ڈلتے ہیں. اعلیٰ نے کہا دواؤں میں پیشاب ڈلتی ہے, فضلہ تک استعمال کیا جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بعض قومیں اپنے ان کے نزدیک جو مقدس جانور ہوتا ہے ان کے نزدیک ان کے مذہب میں اس مقدس جانور کا پیشاب بطور تبرک ان کی زبان میں وہ تبرک جس کو بولتے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں کہ چلو اس سے شفا بڑھے گی. ہے نہیں بچنے کی صورت نہیں ہے, دواؤں سے بچنا ہی اچھا ہے جتنا ہو سکے. یا ایسے سمجھدار دیندار حکیم ڈاکٹر سے آدمی علاج کروائے اور اس سے ترکیب بنا لے کہ دیکھو یار کوئی ایسی چیز اس میں ہے تو نہیں, اگرچہ وہ یہ اس میں شبہ ہے کہ شاید وہ نہ بول دے اور اس کو معلومات ہی نہ ہو, لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے آدمی وہ تحقیق کر کے یہ چیزیں استعمال کرے کہ بہت مطلب بہت آزمائش ہے ان چیزوں میں. لیکن یہ بتا دوں کہ اپنی اٹکل سے اپنے قیاس سے کسی دوا کو ناپاک اور حرام مت کہیے گا, یا کسی حکیم صاحب کے بارے میں یا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے گا. میں نے آپ کو ایک جنرل بات کی ہے. جب یہ مسئلہ چھڑا کہ حکیموں کا وہ کر لو تو میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آپریشن کر دیا, تو تھوڑا بہت مجھے معلوم تھا کہ ہیں ان میں بھی اس طرح کے مسائل. تو اللہ حلال روزی نصیب فرمائے کہ مسلمان کے پیٹ میں حرام ڈال کر دوست پیسے آپ کما بھی لوگے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو لے جائے, چور لے جائے, اگر نہیں بھی لے گیا آخرت میں اس کا عذاب کیسے بھگتیں گے. حساب تو حلال پر ہے نا, حرام پر تو سزا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھتے ہی مریض, تو ڈاکٹر کو کبھی برا بھلا نہ بولتے, خالہ بیچارے وہ ڈیگریڈ کر رہے. کوئی ڈاکٹر کیوں اپنا کاروبار خراب کرے گا اور غلط دوا دے گا. اسی طرح سنار کے گاہک بھی جا کر بولتے ہوں گے کہ یار وہ تو کھوٹ اس نے زیادہ ملا دی, میرے کو لوٹ لیا اور وہ ڈنڈی مار دی, فلاں کر دیا. تو یہ ہمدردی کرے گا, اور یہ اس نے تیز چھری ذبح کیا, یہ سنا رب کند چھری ذبح کرے گا. بولا کہ وہ ہم ایک ہی ہیں, فکر مت کر, برادری ایک ہی ہے, آؤ بھائی ہر کا اپنے وہ سر کا. تو یہ کہ کسی کی کسی کے پاس برائی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ایک سے تعویذ لیے تو دوسرے کے پاس جائے گا, وہ فلاں سے تعویذ لیے تھے تو میرا تو کام خراب ہو گیا, مزید بڑھ گیا, آپ تعویذ دے دو. پھر وہی بات کہ بھائی تعویذ شفا نہیں دیتا, شفا اللہ تعالی دیتا ہے, کیوں بھول جاتے ہو یار؟ جب آپ یہ یاد رکھو گے کہ اللہ تعالی شفا دیتا ہے تو کیا تعویذ اور کیا دوا. شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. تو اس لیے کسی عامل کی, بابا جی کی, دوسرے بابا جی کے پاس بات نہ کی جائے کہ اس سے تعویذ آتی ہے, اس سے یہ کیا تو مجھے یوں ہو گیا, فلاں ڈاکٹر سے یوں ہو گیا, فلاں حکیم سے یوں ہو گیا, فلاں سنارے نے یوں کر دیا, فلاں دکاندار نے میرے ساتھ یوں کر دیا. تو یہ اس کی بلا حاجت, بلا شرعی اجازت دوسرے کے سامنے تذکرہ نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بابو, غیبت کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سنار ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, پھر گاہک بھی اس پر ابھارتے ہیں, تو یہ غیبت سے بچنے کا ذہن بابا کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟
یہ غیبت جو تباہ کاری ہوں میرے ہاتھ میں, کیونکہ باب الاسلام کا وہ 3 روزہ تربیت اجتماع جاری ہے, تو یہ سندھی میں بھی کتاب موجود ہے, اور غیبت کی تباہ کاریاں کا یہ ترجمہ ہے, اردو میں بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں آپ. اس کے صفحات تقریباً 696 آخر تک. تو یہ تو سندھی میں, اردو کے کچھ اس سے کم ہی ہوں گے, تو یہ حاصل کیجئے, اور اس کو بالاستیعاب یعنی کہ اول تا آخر پوری پڑھ لیجئے. یہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ یار غیبت کے, ہم تو پتہ ہی ہے ہم تو کسی کی غیبت کرتے نہیں ہیں. تو جس طرح سونے کے کاروبار میں بتایا نا کہ وہ سود کے اتنے وہاں چور دروازے ہیں کہ آدمی بچنا بہت دشوار ہوتا ہے, اس طرح غیبت کے شاید اس سے بھی زیادہ چور دروازے جس سے غیبت ہو جاتی ہے, آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غیبت ہو گئی. اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ پڑھیں گے غیبت کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بہت ساری, مطلب یہ کہ سارے بہت سارے مہلکات کا بیان ہے, گناہوں کا, ان کی تعریفیں, ان کے بچنے کے طریقے وغیرہ, علاج, اور یہ بہت کچھ اس میں ملے گا. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح, غیبت کی سینکڑوں مثالیں, یعنی تقریباً 1800 مثالیں اس میں موجود ہیں غیبت اور مختلف گناہوں کی الفاظ وغیرہ دیے ہوئے ہیں. یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے, کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ نہ اس سے, یعنی کہ مبالغہ کروں تو ایک دن کا بچہ بھی نہیں بچتا. چھوٹے بچے بھی آپس میں غیبتیں کوٹ رہے ہوتے ہیں, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں, اور یوں یہ عادت میں پکے ہو جاتے ہیں, بعد میں غیبتیں کرتے ہیں. چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں غیبتیں, ان کے امی ابو کر رہے ہوتے ہیں, بھیا باجی کر رہے ہوتے ہیں, پورا خاندان غیبت کی لپیٹ میں ہوتا ہے عموماً. اسی طرح دکان میں سیٹھ نوکر کی کوٹ رہا ہے, نوکر سیٹھ کی غیبت کر رہا ہوتا ہے, بھائی بھائی کی غیبت کرتا ہے. ہر محاذ پر آپ دیکھیں نا, یہاں بھی ہے, تو اس پر غیبت جو ہے نا اس نے حملہ کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے سپاہی بھی جو غیبت کے خلاف لڑ رہے ہیں نا, وہ بھی بےچارے بارہ غیبت میں پھسل جاتے ہیں. ہے ایسا ہی ہے, تو ہو جاتی ہے نا. اتنی سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اتنا خوفناک ہے یہ مرض, تو اس سے مسلسل لڑائی کرنی ہے, مسلسل لڑنا ہے پکی سچی توبہ کر کے, بس اس کو گھر پہنچانا ہے. یہ بھی مبالغہ ہے, گھر ہم پہنچا تو نہیں سکیں گے اس کو.
بابا, راول پنڈی پاک مہروی کابینہ والے بھی ہیں, اب یہ بھی غیبت کی اس جنگ میں امید آپ کے ساتھ شامل ہوں گے
انشاءاللہ. بھئی اپنے اجتماعات میں کوئی نعرہ نہیں لگاتا, بس ابھی یہ بولا نا تو شاید کوئی بیچ میں بول پڑے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. باقی میں مطلب عام طور پہ دیکھتا نہیں ہوں کہ آپ اجتماعات کے اتنے مطلب دکھاتے ہیں مدنی خبریں میں کہ بھائی کسی مبلغ نے بھی غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہو, नारा नहीं लगाते, या आप लोग काट देते होंगे, ये लगाते होंगे, मैं समझता हूँ कि शामिल नहीं है गिबत के खिलाफ नारे लगाने में। जंग में तो हर मुसलमान को शरीक होना ही होना है, तो अंडरस्टूड है, सबको लड़ना है गिबत के खिलाफ, कि ये बंदा जहन्नम में ले जाने वाला है ना, ये तो गिबत। तो ये किताब खरीद कर पढ़ने वाले बने और दूसरों तक भी पहुंचाए। उम्मीद है कि बहुत सोने पढ़ भी ली होगी, एक बार पढ़ने से भी सही बातें मसला हल नहीं होता, भूल जाते, तो इसको वक्तन फवक्तन पढ़ते रहना चाहिए, मुख्तलिफ जगहों से निकाल कर। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बचत की सूरतें होंगी, वरना फिर ये कि वो सख्त आजमाइश है।
बापा, ये तरबियत इज्तिमा में जो इस्लाम भाई तशरीफ लाए हैं, अब जाहिर है जब अपने अपने शहर में जाना होगा तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि कुछ ना कुछ घर वालों के लिए तोहफे भी ले जाएं, कोई जानने वालों को भी तोहफे देंगे कि बाबुल मदीना से आए हैं। तो पापा, अगर ये इस तरह के तोहफे ले जाएं और तोहफा पेश करें अपने रिश्तेदारों में, खानदान में, तो जरूर इसकी बरकतें नसीब होंगी।
हदिया बता दें, दूसरों के मुकाबले में दावत इस्लामी की किताबें बहुत सस्ती होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
बापा, रुकनेश्वरा का मैसेज आया है कि सिंधी जबान के अंदर मदनी इनामात का रिसाला भी आ चुका है।
माशाल्लाह। व्याज आई इन जो इलाज, सोने के सिक्के भी दिखाए, देखो तो सुना रहो, बेचारों को नहीं छोड़ते लोग पीछे लगे हुए। चलो भले पीछे लगे, क्यों लगे पीछे बताए, आका के पीछे लगाने के लिए। और फिर हमारी ये शान होगी इंशाअल्लाह कियामत के रोज, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। तो आका के पीछे पीछे इंशाअल्लाह अपने को जन्नत में जाना, इसलिए ये दावत इस्लामी वाले अपने पीछे लगे हुए हैं, तो इनको पीछे से हटाना नहीं है। ये हटने लगे तो दरखास्त करनी है कि भाई हमारा पीछा मत छोड़ो, हमारी लगाम पकड़े रखो, वरना हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं।
रहमते रहमान पाले दावते इस्लामी में, रहमते रहमान पाले दावते इस्लामी में, मुस्तफा के है उजाले दावते इस्लामी में, जिंदगी अपनी बना ले दावते इस्लामी में, अपनी बना ले दावते इस्लामी में, हम कदर आजमा ले, हम कदर आजमा ले दावते इस्लामी में, रहमते रहमान पाले दावते इस्लामी में, ऐ मेरे इस्लामी भाई दीगर चाहिए, ऐ मेरे इस्लामी भाई इल्म दीगर चाहिए, ऐ मेरे इस्लामी भाई इल्म दीगर चाहिए, काफिलों से ला लगा ले, काफिलों से ला लगा ले, काफिलों से ला लगा ले दावते इस्लामी में, रहमते रहमान पाले दावते इस्लामी में, मुस्तफा के है उजाले दावते।
बापा, गीबत की तबाहकारियां अंग्रेजी जबान, हिंदी, बंगला, सिंधी में तर्जमा हो चुकी है।
मुसाफिरों को जो बाबुल इस्लाम के आए हुए, खासकर उनके लिए ये सौगात के पैकेट बने हुए, गिफ्ट पैक, सिर्फ 112 रुपया हदीया। मैंने तो अर्ज किया कि यार ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये कोई सस्ते वाली तरकीब बनाओ ना, तो इन्होंने बोला भाई ये बहुत लोग कैरेट के कैरेट पी रहे हैं, पूरे पूरे कैरेट बोलते हैं, ये भी कैरेट, ने कहा सोने का कैरेट तो मुंह से नहीं निकल गया, तो वो पूरे पूरे कैरेट पी डालते हैं ये, जहां जब भी मत इनमें है थुल्ले थुल्ले माणु भी हैं, तो वो किसी के तरफ देखना नहीं है, मैंने किसी फर्द को तो नहीं कहा ना, बात थुल्ले बेचारे होते हैं जो मरस की वजह से भी होते हैं, वो बोतलें नहीं पीते होते फिर भी होते हैं, बोतलों से वैसे बदन मोटा होता है, ज्यादा खाने से बदन चिकनाहट से मैदे से, بوتل کا فائدہ تو ہوگا، خیر نقصان بہرحال بہت زیادہ ہے. ابھی سمجھ نہیں آتی، جب ڈاکٹر بولتا ہے نا تم کو شوگر ہو گیا تو پھر آئے اب بوتل بہت، مطلب اب دیکھی اچھی نہیں لگتی. تو اس سے پہلے اگر اس سے نظر چرا لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں گے. تو یہ گفٹ پیک بھی لے جائیں، اور بھی الگ الگ رسالے بھی بہت سارے ہیں وہ بھی لے جائیں. اور ویسے دیکھو میری ظاہری مالی اس میں کوئی منفعت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے دعوت اسلامی کا ہے، کسی کو وسوسہ نہ ہے. تو یہ دعوت اسلامی کسی کا بھی انفرادی نہیں ہے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا آپ کا اپنا ادارہ ہے. تو رسالے بھی لے جائیں، یہ بھی لے جائیں، خوب تقسیم کریں. ویسے بھی سفر سے جو واپس ہو نا اس کو تحفہ جو ہے نا، حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے تحفہ لے جائیں، چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈال لیں. یہ آپ تحفہ جو ہے تحفے ضرور لے جائیں، یہ کتابوں کی صورت میں تحفے لے جائیں. تحفہ تو یہ بھی کہلائے گا، گھر والوں کو بھی دیں، دوستوں کو، اسلامی بھائیوں کو ضرور پیش کریں. ابھی اچھا کچھ پتا چلا تھا کہ ماشاءاللہ کچھ 12 ماہ والے اور تربیتی کورس والے اور ان کی بھی اچھی خاصی تعداد نے جا کر وہ مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دیے ہیں، اپنے نام لکھوا دیے.
نام لکھوا بابا
کتنے ہیں یار یہ اس کی تعداد؟ تو میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں.
کیا بات ہے مدنی، یہ 12 ماہ 30 دن والوں کے؟
12 ماہ 30 دن والے جو جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ جو ترکیب بنائی ہے ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کچھ 100 سے اوپر کا مجھے فگر ملا،
110 کا ایس ایم ایس آیا تھا بابا،
ہے نا. تو کل انشاءاللہ شب پیر، پیر کا روزہ بھی رکھنا ہے، تو انشاءاللہ کل ان کے ساتھ اپنے سحری کریں گے.
بابا بدین میں بھی کھڑے ہونا شروع ہو گئے.
ساتھ اس ٹائم میں نے الحمدللہ 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ پیش کیا ہے.
کل ان کو بھی بلی کری آیا
تاندلیاں والا،
یہ دور ہیں بہت بیچارے، یہ غریب نہیں آ سکتے یار.
نہیں نہیں باپا کھڑے ہو رہے تاندلیاں والے، یہ یہ باپا یہ دیکھیں
12 ماہ ہاتھوں ہاتھ.
تو یہ بھی کل دعوت میں کیسے آئیں گے؟ تو پارٹی ہوگی تو بھائی یہ آ جائیے، لیکن پارٹیاں کہاں ہیں یار؟ سوناروں میں تو بالکل خاموشی جاری ہے. ایک دوا کے لیے بھی نہیں ملا کہ چلو یار میں لاج رکھ لوں سارے سوناروں کی کہ میں 12 ماہ تو نہیں دے سکتا، 30 دن کے لیے حاضر ہوں، اتنا ہی کہہ دیتا کوئی سنار. سناروں کا ایک بھی ہمدرد نہیں ہے یار.
یہ دوسری طرح دیکھیے بابا ماشاء اللہ
میرے پنجابی پیر کے پنجابی دیکھو کیسے ماشاء اللہ ڈھیر لگا دیا ماشاء اللہ. یہاں بھی 12 ماہ والے کھڑے ہوئے، پنجابیوں میں تو ہلچل مچ گئی ہے کہ ہم شیطان کو چھوڑیں گے نہیں، ہبت کا بھی برابر مقابلہ جاری رہے گا. اتنے والے کھڑے
باپا فگر بھی آ گیا نیچے سے
ماشاء اللہ.
40 اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو فہرست بنی ہے اس میں 40 اسلامی بھائی 12 ماہ کے
مرحبا،
اور 70 اسلامی بھائی 30 دن اور 63 دن کے.
سبحان اللہ
باپا. ہند عالمگیری نے بھی 7 اسلامی بھائی 41 دن کے حاضر کیے آپ کی بارگاہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
جی ابا وہ نگاہوں کا کوئی مدنی پھولا بتا فرما رہے تھے.
اس کے لیے تو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ اب ان کے یہاں تو گاہک آتے ہوں گے اور آتی ہوں گی عورتیں، پردے کا تصور کتنا ہے یہ سب کو پتا ہے. سونا خریدنے والیاں بڑے گھروں کی شاید زیادہ ہوتی ہوں گی، اور بڑے گھروں میں اور بھی بے حیائی عروج پر ہوتی ہے نسبتاً چھوٹے گھروں کے. تو اب یہ کہ ان سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، ہنس ہنس کر باتیں کرنا، ان کا لوچدار اور نرم لہجے میں بے تکلفانہ کلام، یہ پورا الگ ٹاپک ہے کہ جو مطلب نے کہ اس میں گناہوں کا کہ میٹر چل پڑتا ہوگا. پھر سونے کی اور زیورات کی اہمیت بتاتے ہوئے، پھر پہن کر دکھانا اور دیکھنا اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. جیسے کہ ہمارے یہاں چوڑی فروش جو ہیں وہ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہناتے ہیں، معاذ اللہ حرام ہے. اس طرح کوئی بعید نہیں کہ سونے کی چوڑیاں بھی چھوٹی ہیں بڑی ہیں تو لے میں پہنا دیتا ہوں، ایسا ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا، اپنے تو کبھی اس طرح کا منظر دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ سب قیاس سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا. ایرین بھی کان میں دبا کے ڈال دیا ہوتا ہوگا اور سب بہت کچھ ہوتا ہوگا. ادھر کا جھومر پیشانی کا باندھتے ہوں گے تو گلے کا لاکٹ ڈالتے ہوں گے تو پھر دیکھتے ہوں گے ہاں بالکل یہ آپ کو سیٹ ہے فٹ ہے اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھو کیسا لگتا ہے یہ سب دونوں طرف سے ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر فیلڈ میں اس طرح کے معاملات تقریباً ہوا کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ کوئی عیب نہیں سمجھتا حالانکہ یہ تقریباً جو یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ گناہ بھرا انداز ہے اور جہنم کی مطلب آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار کرنے والی باتیں یہ ان سب سے بچنا پڑے گا مجبوری ہے اور یوں ہے اور یہ وہ جواب آپ تیار کریں جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں قیامت کے روز پیش کر سکیں اور کیا جواب دیں گے کون جواب دے گا کون دے سکے گا جواب سوال ہی نہیں ہے کہ ہم جواب بھی دے سکیں جب ہی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے اللہ بے حساب بخشے تو بہرحال یہ کہ آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے عورت کے کپڑوں پر بھی نظر ڈالنے سے بچائیے کہ ان کے کپڑے بھی اب جس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں اس پر بھی تبصرے کی حاجت نہیں ہے ہاں واقعی کسی کے کپڑے ایسے ہیں کہ ان کپڑوں کو دیکھ کر وہ ڈھیلے ڈالے اور بالکل یعنی کہ بھدے رنگ کے کپڑے ہوں جس کی امید 100 سال کی بڑھیا سے بھی اس دور میں رکھنا بیکار ہے تو بہرحال وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کپڑے جیسے کہ پہلے خیمہ نما برقعے عورتیں پہنتی تھیں جس کا امام غزالی نے لکھا ہے اور وہ رنگ اس کا بالکل یعنی کہ غیر جاذب نظر تب اس کپڑے کو اگر کوئی دل میں فتنہ ہوتا ہو تو پھر منع ہو جائیے اگر فتنہ نہیں ہوتا تو ان کپڑوں کو دیکھنے کی اجازت ہے عورت کے باقی یہ فلاورز کپڑے اور ڈیزائن والے کپڑوں کو دیکھنے سے دل میں کتنی حرکت کس کے ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں تو اس لیے سنار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ یہ کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے جس کو شائع کیا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب یہ لاجواب کتاب ہے بہترین کتاب ہے پردے کے تعلق سے سنار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ فرمائیں اس میں بے پردگی کے اور نگاہیں اس طرح ڈالنے کے عذابات اور نگاہوں کی حفاظت کے فوائد بھی لکھے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے تو اس کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ فرمائیں یہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہے چھوٹی کتاب ہے شاید 400 کے لگ بھگ صفحات ہوں گے اس کے پردے کے بارے میں سوال جواب اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو حاصل کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی اس میں اور یہ صرف سناروں کے لیے نہیں ہے یہ کپڑے والوں کے لیے بھی ہے اور کرانے والوں کے بھی لیے بھی ہے تو ہر طرح کے دکاندار جو ان کو عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے
اب تو ہر مسلمان کو اس کو بس گھول کر پی لینا
گھر کی ضرورت ہے
سفر میں بس میں ویگنوں میں ایئرپورٹ پر ٹرینوں میں بازاروں میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلانے والا موٹر سائیکل چلانے والا پیدل چلنے والا بس کیا دودھ والا تو کیا کوئی مطلب سب کو پڑھنا چاہیے یہ اللہ کرے اسلامی بہنیں اس کو پڑھ کر گھول کے پی جائے نا یہ اوڑھنے اس کو کتاب کو تو اپنے اوپر تو بہت سارے فتنوں سے حل نکل آئے گا اللہ عمل کا جذبہ
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کاش اکثر میں نے کی نگاہیں رکھوں کاش اکثر میں نے کی نگاہیں رکھوں کاش اکثر میں نے کی عطا کر دے
بابا تاندریا والا پاک کندھاری کابینہ کے جو 10 اسلام بھائیوں کی نیت تھی 12 ماہ کی اب وہ 13 ہو چکے ہیں
الحمدللہ.
اور گنج بخشی کابینہ ہند سے بھی 12 دن کے 6 اسلام بھائیوں کی نیت
ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اللہ دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی
اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صاحب میرا سوال ہے آپ سے, ہم سونے کا کام کرتے ہیں ریفائن کا, تو ہمارے ہاتھ میں کیمیکل لگ جاتا ہے اور اس کی بدبو رہ جاتی ہے, جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کی ہاتھوں میں سے بدبو آتی ہے, تو ہماری نماز ہو جائے گی؟
بدبو ہاتھوں میں آتی ہے, نماز ہو جائے گی اگر بدبو اس کی اتنی پھیلتی ہے کہ دوسروں کو پہنچ رہی ہے, تب تو مسجد میں داخلہ حرام ہوگا. اس صورت میں چاہے کیمیکل کی بدبو ہو, چاہے پیاز کی بدبو ہو, چاہے گوشت مچھلی کی بدبو ہو, بدبو مسجد میں بدبو نہیں آنی چاہیے کہ اس سے لوگوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کوئی اس کا ایسا حل نکالیں مسجد کی جماعت تاکہ آپ کو مل جائے کہ باڈی اسپرے آتے ہیں, بہت ساری خوشبوئیں آتی ہیں, اس کو ٹرائی کر لیں کہ اگر وہ خوشبو لگانے سے ہاتھوں پر اچھی طرح صابن سے دھو کر یا کسی طرح بھی اگر وہ بدبو دور ہو جاتی ہے تو آپ مسجد میں آپ کو آنا ہوگا, ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھی ہے, مختصر سا رسالہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجیے, اس کو پڑھ لیجیے, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوں گی. کیونکہ بعض لوگ مسجدوں کے ساتھ استنجا خانے بھی اس طرح بناتے ہیں کہ استنجا خانے کی بدبو کے بھپکے سیدھے مسجد میں آتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے نا. تو استنجا خانوں کی بھی ایسی ترکیب ہو کہ مسجد کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے. اور بھی اس میں بہت سارے احکام لکھے ہیں رسالے میں, اور یہ رسالہ فیضان سنت جلد اول میں فیضان رمضان کے جز فیضان اعتکاف میں بھی شامل ہے. مختصر سا رسالہ ہے اور ہدیہ بھی میرا خیال ہے کوئی جے بی سائز کا 4 روپے کا ہوگا, بڑا کوئی 7-8 روپے کا ہوگا. اس کو تقسیم بھی کرنا چاہیے مسجدوں میں, خاص کر اماموں کو, مؤذنوں کو, متولیوں کو, اس طرح کے لوگوں کو پہنچانا چاہیے تاکہ مسجد کو یہ خوشبودار رکھنے کا اہتمام کریں, توجہ جائے ان کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.